فوجیوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ القسام بریگیڈ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اس کارروائی کے پہلے مرحلے میں صہیونی فوج کے غزہ ڈویژن کی انٹیلیجنس کمان کی ایک گاڑی پر راکٹ سے حملہ کیا، جس میں اس گاڑی میں موجود فوجی زخمی ہو گئے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں زخمی ہونے والوں کو بچانے کے لیے دشمن فوجی جائے وقوع پر پہنچے تو حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے ریموٹ کنٹرول بم کا دھماکہ کر کے انہیں ہلاک اور زخمی کر دیا۔ اس بریگیڈ کے مجاہدین نے اسی علاقے میں صہیونی حکومت کے ایک فوجی اڈے پر پہلے 4 رائفل گرینیڈ داغے اور اس کے بعد مارٹر گولے سے حملہ کیا۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غاصب صہیونی حکومت کے ای وی او میکس نوعیت کے 2 ڈرون طیاروں کو اس وقت اپنے کنٹرول میں لے لیا جب وہ شہر غزہ کے مشرق میں واقع الشجاعیہ میں جاسوسی مشن پر تھے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ لبنانی مزاحمت نے بڑی قربانیاں دے کر اسرائیلی جارحیت کو روکا اور دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں کہا کہ لبنانی مزاحمت نے بڑی قربانیاں دے کر اسرائیلی جارحیت کو روکا اور دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شدید حملوں کے باوجود مزاحمتی فورسز اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانے اور اپنے وطن کا دفاع کرنے میں کامیاب رہیں۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ان فتوحات میں شہید صفی الدین اور دیگر شہدا جیسے ساتھیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اسرائیل توسیع پسند ہے اور وہ صرف مقبوضہ فلسطین پر قناعت نہیں کرتا بلکہ لبنان پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مزاحمت کمزور نہیں ہوئی ہے واضح کیا کہ جو بھی مزاحمت کو کمزور سمجھتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ معاہدے کے تحت اب تک جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس صہیونی حکومت نے اب تک 2700 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ گویا معاہدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے ہر کام اس نے انجام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے عزائم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے تک محدود نہیں، بلکہ وہ لبنان کی مکمل طور پر تسخیر کرنا چاہتا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اگر مزاحمت نہیں ہوتی تو قابضین کو جنوبی لبنان سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے فلسطین کے لیے حزب اللہ کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خدارا ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدارا, خدارا ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدارا. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا, تمہیں غافل تفرقے نے ہے مارا, خدارا ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدارا. کھڑے ہوتے نہیں کیوں, خدا ترے آپ پیغمبر ایک تمہارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. سجی ہے کربلا عراق میں چلو بن کر رہے حق کے مسافر, سجی ہے کربلا عراق میں پھر چلو بن کر رہے حق کے مسافر. چراغ حق کرو روشن لہو سے, بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. فلسطین شام عراق اور ایران نشانہ ظلم کا ہر سو مسلمان, فلسطین شام عراق اور ایران نشانہ کہیں جائے اماں ملتی نہیں کیوں, مسلمانوں ذرا سوچو خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر, منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر. منافع چار دن کی زندگی کا, سراسر آخرت کا ہے خسارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کرے پھر یا تقلید خمینی, بنے ہم پیروے عارف حسینی, کرے پھر یا تقلید خمینی, لہو کی دھار سے پھر موڑ ڈالے, اٹھو بڑھتے ہوئے طوفان کا دھارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. Hey, جوش نارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را شہیدوں کو نہ تم ہرگز بھلانا تم ان کا نقش پا منزل بنانا شہیدوں سر مت جھکانا نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را ہمیں کیا خوف اگر قابی ہو مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا تمہیں غافل تپر دینے ہے مارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں مکارم دنیا اور آخرت ہیں، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دو، جس نے تم سے قطع رحم کیا ہے اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، اور جب تم سے جہالت کا سلوک کیا جائے تو تم بردباری سے کام لو۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات کی بعض اہم سرخیوں سے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیاں۔ بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور مفاہمت تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ لینے کا ایک اہم موقع، وزیر خارجہ سید عباس راقچی۔ مزاحمت دفاعی حکمت عملی کا بنیادی ستون ہے، لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے ایک رکن۔ یمن میں ٹرمپ کی پے در پے شکست۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران مذاکرات کے سلسلے میں سنجیدہ ہے، مقابل فریق کو بھی اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صہیونی حکومت کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے جو مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی۔ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات، ایران پختہ یقین دہانی چاہتا ہے۔ غزہ نسل کشی کے خلاف جنوبی کوریا اور برطانیہ سے لے کر سویڈن اور فرانس تک زبردست مظاہرے۔ سامعین، پاکستانی اخبارات کا جائزہ، اور پہلے پیش ہے روزنامہ اوصاف کی بعض سرخیاں۔ علامہ اقبال شاعر ہی نہیں اہل بصیرت رہنما بھی تھے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ مکروال پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کا آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک۔ نائب وزیر اعظم یو اے ای شیخ عبداللہ بن زائد کی دفتر خارجہ آمد، اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں چل بسے۔ امریکہ سے تجارتی معاہدے کرنے والے ممالک محتاط رہیں، چین کی سخت وارننگ۔ غزہ کی پٹی میں غذائی قلت اور اسرائیلی حملے جاری۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے پاک افغان تعلقات خوش آئند پیش رفت۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے نتیجے میں باہمی معاملات کی بہتری کے لیے ہونے والا معاہدہ دونوں ملکوں کے ان تمام باشعور شہریوں کے لیے یقیناً باعث اطمینان ہے جو باہمی تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے اضطراب کا شکار تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں بشمول سیکورٹی، تجارت، ٹرانزٹ، روابط اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون بڑھانے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی خاطر فیصلے کیے۔ یہ معاہدہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے افغانستان کے پہلے سرکاری دورے میں ہوا، جہاں انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کی۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں تو مسائل کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ فی الحقیقت پاکستان اور افغانستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث محض پڑوسی ہی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط گہرے تاریخی، تہذیبی، دینی اور نسلی و لسانی رشتوں میں بھی منسلک برادر مسلم ملک ہیں۔ پچھلی 5 دہائیوں میں افغانستان کو 2 عالمی طاقتوں کی فوجی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا، تو اہل پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے اور انہیں یہاں پر پاکستانی شہریوں ہی کی طرح رہنے بسنے اور معاشی جدوجہد کرنے کے تمام مواقع حاصل کروائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوسری بیرونی جارحیت کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی اور مزاحمت کے بعد کابل پر دوبارہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی، تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان افغان تعلقات ایک بار پھر اسی طرح برادرانہ اور دوستانہ بنیادوں پر استوار ہوں گے جیسے اس سے پہلے کے دور کے اقتدار میں تھے۔ تاہم اس دور میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی منظم کاروائیوں نے، جن کے لیے مبینہ طور پر افغان سرزمین استعمال کی جاتی ہے، پاکستان کی حکومت اور عوام دونوں ہی کے لیے صورتحال کو سخت تشویشناک بنا دیا۔ افغان حکومت بار بار کے وعدوں کے باوجود اس سلسلے کو روکنے میں ناکام رہی، تو پاکستان میں اس کا شدید رد عمل ہوا، جس کے نتیجے میں ہنگامی بنیادوں پر مطلوبہ دستاویزات نہ رکھنے والے غیر قانونی افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجنے کی مہم شروع کی گئی۔ اس مہم نے افغانستان میں منفی رد عمل پیدا کیا اور دو طرفہ کشیدگی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاہم دونوں ملکوں کی سیاسی قیادتوں نے حکمت اور ہوشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت کے عمل کی بحالی کے ذریعے معاملات بہتر بنانے کا فیصلہ کیا، اور اسی کے نتیجے میں افغان حکومت کی دعوت پر پاکستانی وزیر خارجہ ایک روزہ دورے پر کابل گئے۔ باہمی مذاکرات میں نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے مضبوط موقف اور اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک اپنی سرزمین دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ طے یہ پایا کہ ایسے واقعات پر دونوں ممالک مشترکہ اور فوری کارروائی کریں گے، جبکہ افغان قیادت نے پاکستان سے افغان مہاجرین کے انخلا کے عمل کو باعزت بنانے کا مطالبہ کیا، اور پاکستانی نائب وزیر اعظم نے افغان قیادت کو اس کی مکمل یقین دہانی بھی کرائی۔ باہمی تجارت کی بلا روک ٹوک بحالی کا فیصلہ بھی ہوا، جس کی تفصیلات پاکستانی وزیر خارجہ نے کابل میں میڈیا سے گفتگو میں بیان کی۔ تاہم خوشگوار تعلقات میں اصل رکاوٹ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال اور اس کے رد عمل میں پاکستان سے افغان مہاجرین کی ایسی ہنگامی بے دخلی ہے جو افغان حکومت اور عوام میں مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی کا تاثر پیدا کر رہی ہے۔ یہ معاملات اگر درست ہو جائیں تو تمام شعبہائے زندگی، گہرے دوستانہ و برادرانہ تعلقات کی بحالی بلا تاخیر عمل میں آ سکتی ہے۔ امید ہے کہ دونوں سیاسی قیادتیں اس ہدف کے حصول کو جلد از جلد ممکن بنا کر پائیدار و خوشگوار باہمی تعلقات کو یقینی بنائیں گی، جو دونوں ملکوں کے مفاد کا لازمی تقاضا ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے پیش ہیں روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم سرخیاں۔ سپریم کورٹ پر متنازعہ بیان دے کر مشکل میں نشی کانت دوبے، توہین عدالت کی کارروائی متوقع، سپریم کورٹ پر حملے، بی جے پی کی سوچی سمجھی سازش کانگریس۔ ملک دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ پر کیسے پراکسی حملے کیے جا رہے ہیں، ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ۔ امریکہ میں ہزاروں افراد نے صدر کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا، تمام 50 ریاستوں میں احتجاج، پوسٹروں پر لکھا ٹرمپ کو ایل سلواڈور جیل بھیجیں۔ وقف بل کی حمایت سے نتیش کمار کو لگاتار سیاسی نقصان۔ جموں و کشمیر میں بادل پھٹنے سے تباہی۔ کھڑگے کا مودی پر شدید حملہ، بہار کا وعدہ مالی پیکیج اور نوجوانوں کے لیے نوکریاں کہاں ہیں، جھوٹ کی فیکٹری چلا رہے ہیں۔ مہاکمبھ کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ کو وزیر اعظم کا امیدوار پیش کرنے کا منصوبہ تھا، اکھلیش یادو کا دعویٰ۔ سامعین، اب پیش ہے روزنامہ انقلاب کی آج کے اداریہ۔ اداریے کا عنوان ہے معاشی جنگ، حقیقی جنگ اور ترجیحات۔ اخبار لکھتا ہے کہ بھاری اکثریت سے انتخابی فتح حاصل کرنے والے امریکی صدر اس وقت اقتدار کے نشے میں چور ہیں۔ جیسی کامیابی انہیں صدارتی انتخابات میں ملی ہے، ویسی ہی عالمی تجارتی رسا کشی میں بھی مل جائے گی۔ یہ سوچ لینا بذات خود اس بات کا اشارہ ہے کہ فتح اور اقتدار میں اوسان پر طاری ہو جانے کی طاقت ہوتی ہے، جس سے ذہن بدل جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، یا جو تھا اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے فیصلے متاثر ہو کر ایک طرفہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ٹرمپ کو غالب اکثریت نہ ملی ہوتی تو ان کے فیصلے مختلف ہوتے، ان سے اتنا تکبر نہ جھلکتا۔ یہ بات کہ دنیا تدبر سے چلتی ہے، تکبر سے نہیں، ٹرمپ کب سمجھیں گے؟ سمجھ بھی پائیں گے یا نہیں؟ جب سمجھیں گے تب کتنی دیر ہو چکی ہوگی، اور اگر نہ سمجھے اور نہ سمجھنے کی روش پر گامزن رہے تو کب ان کے فیصلے منہ کے بل گر جائیں گے، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حالات کو بدل دیں گے، یہ نہیں سوچا تھا کہ کہیں حالات ان کو ہی نہ بدل ڈالیں۔ جو انہوں نے سمجھا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے، اور جو نہیں سوچا تھا وہ ہونے لگا ہے۔ چین نے ان کی کاروائیوں کا ترکی بے ترکی جواب دیا ہے۔ چینی درآمدات پر 145% امریکی ٹیرف کے جواب میں چین نے امریکی درآمدات پر 125% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ ٹرمپ بوکھلا گئے ہیں، اور بوکھلاہٹ کا مزید کتنا شکار ہوں گے کہا نہیں جا سکتا۔ چین نے امریکی بوئنگ ایئر کرافٹ کی رصد قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ میں چین کے سفارتکار جیان فنگ امریکی اقتدار کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کل کے بیان میں کہا ہے کہ بیجنگ افہام و تفہیم چاہتا ہے، مگر تجارتی گھمسان میں جوابی حملے کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ یہ کہنے کے بعد فوراً آ کر دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس بات کا افسوس ہے کہ معاشی مفادات کے لیے عالمی طاقتیں کتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتی ہیں، مگر انسانی مفادات کے لیے 10 قدم چلنا بھی ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامن، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، 6ویں صدی ہجری قمری کے مشہور و معروف محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم علمی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
6ویں صدی ہجری قمری کا دور ایران کے عظیم شاہی خاندان کی دو حکومتوں یعنی سلجوقیان اور خوارزم شاہیان کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں خصوصاً سلجوقیوں کے دوران حکومت افکار مذہبی اور سنت پرستی کا عقل پرستی پر غلبہ تھا، اور بہت سی عقلی علوم اور فلسفی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ سلجوقی حکومت کے حکام سنت پرستوں، بالخصوص اس کے مشہور و معروف وزیر خواجہ نظام الملک، عقل پرستی کے سرسخت مخالف تھے۔ صلیبی جنگوں کے رونما ہونے اور عالم اسلام کے خلاف یورپیوں کے حملے کی وجہ سے بہت ہی سنگین نتیجہ سامنے آیا، اور مسلمانوں کا زبردست علمی خزانہ برباد ہو گیا۔ مگر اس دلخراش حادثے کے رونما ہونے کے باوجود 6ویں صدی کو ہم علم و معرفت کی صدی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے بے شمار دانشوروں نے علمی وادی میں قدم رکھا اور اپنی بے پناہ اور مسلسل علمی جدوجہد کے ذریعے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ اور انہی دانشوروں میں سے ایک عظیم المرتبہ دانشور، مشہور و معروف محدث و فقی سعید بن حبت اللہ راوندی تھے، جو قطب راوندی کے نام سے معروف تھے۔ آج ہم اسی عظیم الشان علمی شخصیت کی پاکیزہ زندگی کے کچھ نقوش سے آپ کے اذہان عالیہ کو معطر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سامعین، 6ویں صدی ہجری قمری، شیعوں کے مشہور محدث و فقی، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں۔ علماء اور بزرگان دین نے انہیں شیعوں کے سب سے بڑے محدث اور علوم اسلامی کے نابغہ روزگار کے عنوان سے قرار دیا ہے۔ البتہ ان کی قدر و منزلت اور معرفت و شناخت کا جو حق تھا، اس قدر انہیں پہچانا نہیں گیا۔ علامہ قطب راوندی علیہ الرحمہ ایران کے تاریخی شہر کاشان سے قریب ایک دیہات راوند میں پیدا ہوئے۔ افسوس کہ ہم ان کی تاریخ ولادت اور بچپن کے حالات سے بے خبر ہیں، اور ان کی صحیح تاریخ ولادت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ وفات 14 شوال سن 573 ہجری قمری ہے۔ لہذا اس دن کو علامہ قطب راوندی کے دن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ آپ کی کمسنی اور خاندان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کے والد اور دادا مرحوم اس زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد عظیم اساتذہ جیسے ابو علی طبرسی، عماد الدین تبرسی اور سید مرتضی رازی سے قصب فیض کیا، اور اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول اور تکمیل کے لیے قم المقدسہ کا سفر کیا، کہ جو فقہ تشیع کا مرکز اجتہاد اور نامور علماء کے دروس کا مرکز تھا۔ قطب راوندی بہت ہی کم عرصے میں شیعوں کے عظیم و معتبر افراد میں شمار ہونے لگے۔ قطب الدین راوندی فکری اعتبار سے ان علماء ربانی کے پیرو تھے کہ جن کے افکار صدیوں سے لوگوں کے مشام کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ آپ شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، سید رضی اور شیخ طوسی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے فقہا کے افکار نظریات میں اس طرح رج بس گئے کہ ان کے شاگردوں سے حدیثیں نقل کرنے لگے، جس سے ان کے علمی اور عملی جوہر و کمالات میں نکھار آ گیا۔ علامہ تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان قطب راوندی کے استاد تھے، اور استاد و شاگرد میں اتنی زیادہ قربت تھی کہ دونوں کے نام نامی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ علامہ قطب الدین راوندی نے بزرگ محدثین سے اصفہان، خراسان اور ہمدان جیسے شہروں میں بنفس نفیس روایتیں سنی اور نقل کی ہیں، اور ان کی سید جمیلہ کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ درک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنے شہروں کا دورہ کیا اور کس قدر زحمتیں برداشت کی ہیں۔ در حقیقت اس زمانے میں وسائل و امکانات کی کمی، بزرگان دین سے استفادے کے لیے دوسرے شہروں تک علمی سفر اور علمی منابع کے حصول کے لیے علماء ربانی کا سفر کرنا بھی نہایت ضروری تھا، اور ہر عالم دین کا سفر اس کی معلومات اور علوم کی جانکاری سے مطابقت بھی رکھتا تھا۔
تمام علماء اور قطب الدین راوندی کے درمیان ایک امتیازی فرق یہ تھا کہ وہ تمام دانشوروں اور مکاتب فکر کے نظریوں پر تعمیری تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ ان کی فکری تنقیدیں نہ صرف یہ کہ خود ان کی علمی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی، بلکہ انہوں نے دوسرے افکار کے بارے میں اپنی تنقیدوں کو آمادہ کر کے مبہم اور غیر واضح نکات کو دانشوروں کی توجہ کا باعث بنایا، اور ان کی یہ سعی و کوشش شکوک و شبہات کے دور کرنے یا ان خامیوں کے دور ہو کر علوم کی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر اپنی مشہور کتاب تحافت الفلاسفہ میں بعض فلاسفہ کے اظہار و خیالات میں جو شکوک و شبہات اور تناقض پائے جاتے تھے ان کے جوابات دیے ہیں، اور یہی چیز سبب بنی کہ اس زمانے کے فلاسفہ شکوک و شبہات اور ابہامات کو دور کر کے اس کا جواب پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ در حقیقت علم و دانش میں ترقی و پیش رفت انہی تنقیدوں اور علماء نقطہ سنج کی تنقیدوں اور ان کے جوابات کی مرہون منت ہیں۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے دوسرے آثار میں سے کتاب تفسیر قرآن اور تاویل الآیات بھی ہے۔ آپ نے ان کتابوں میں آیتوں کے شان نزول کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، جیسے آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی 33 آیت کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کتاب آیت الاحکام میں سے اس موضوع سے متعلق تمام آیتوں کی تحقیق کی ہے کہ جو احکامات سے مخصوص ہیں، لیکن علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کی سب سے اہم ترین کتاب خرائج و جرائع ہے، جو فقہی اور کلامی موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس کا اہم حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات سے مخصوص ہے۔ آپ نے اس کتاب میں معجزات کو نقل کرنے کے بعد ان معجزات کے بارے میں جو معتبر روایتیں بیان ہوئی ہیں انہیں تحریر کیا ہے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نہ صرف مسجد، گھر اور مدرسے میں رہ کر عوام الناس کو نور علم سے منور کیا ہے، بلکہ متعدد سفروں میں بھی اپنے نور کی کرنیں بکھیری ہیں اور بے شمار شاگردوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے اسلامی معاشرے کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے ہر ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے تشنگان علوم معرفت کو سیراب کیا ہے۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے شاگرد تابناک ستاروں کی مانند جگمگا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد گنا قدر سے روایتیں نقل کی ہیں، اور علوم آل محمد علیہ السلام سے آراستہ ہونے والوں کے جم غفیر میں سے کہ جنہوں نے علامہ قطب راوندی سے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علم کے بلند بالا مرحلے پر پہنچی ہیں، انہیں تابند و درخشاں ستاروں میں سے ایک معتبر نام ان کے فرزند ارجمند حسین بن سعید بن ہبت اللہ راوندی سر فہرست ہیں۔ اسی طرح سے چھٹی صدی ہجری کے ایک اور عظیم فقیہ اور شیعوں کے معتبر مفسر قرآن ابن شہر آشوب مازندرانی بھی علامہ قطب الدین راوندی کے ہی برجستہ شاگرد تھے۔ سامعین، ہم اگلے پروگرام میں اس عالم شہیر اور محدث بے نظیر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نشر و معارف اہل بیت علیہ السلام میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں ہوئے، اور اہل بیت علیہ السلام کے علوم کی کرنیں بکھیرتے اور لوگوں کے قلوب کو مودت اہل بیت میں پیروتے ہوئے چار شوال سن 573 ہجری قمری کو بارگاہ عزدی میں پہنچ گئے اور مسند علم و عمل کو آنے والی نسلوں کے حوالے کر گئے۔ انتقال پرملال کی خبر سنتے ہی علماء، دانشوروں اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والے علامہ قطب الدین راوندی کے گھر میں جمع ہو گئے تاکہ اہل علم و تقویٰ سے سرشار عظیم المرتبہ شخصیت کا آخری دیدار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیں۔ اذان زور سے کچھ لمحہ پہلے علامہ قطب الدین راوندی نے آخری سانس لی اور اپنے کو خداوند عالم کے سپورٹ کر دیا، اور ساری کائنات مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک عظیم شاگرد کے سوگ میں ڈوب گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک میں دفن ہوئے۔ تقریباً 8 صدیاں گزر جانے کے بعد حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صحن کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دوران مزدوروں سے غلطی سے علامہ قطب الدین راوندی کی قبر مبارک کا ایک گوشہ شگافتہ ہو گیا، اور لوگوں نے بڑی ہی حیرت و تعجب کی نظروں سے مشاہدہ کیا کہ ان کا جسم اطہر 800 برس بعد بھی صحیح و سالم ہے۔ علماء اور عوام نے برجستہ گواہی دی کہ ان کا جسم ان کی کتابوں اور ان کے آثار کی طرح صحیح و سالم ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ بالواسطہ ایٹمی مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار میں 6 مہینے سے جاری محاصرے کے خلاف دھرنے کے بعد اب مقامی باشندوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں چل بسے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ہر دور کے مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ سبھی ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایٹمی معاملات پر ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ پابندیوں کا خاتمہ ایسا ہونا چاہیے جو محسوس ہو سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ ایٹمی مذاکرات اور ایران کے وزیر خارجہ کے دورے روس اور چین کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کے ساتھ دو طرفہ معاملات اور علاقے کے مسائل پر بات چیت ایجنڈے میں شامل ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ بنیادی طور پر ایران کے خلاف جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ سب کی سب غیر قانونی اور ظالمانہ ہیں، اور اس بنا پر ہم پابندیوں کے بارے میں کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ پابندیوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ محسوس ہو۔ انہوں نے سعودی وزیر دفاع کے دورے تہران کے بارے میں کہا کہ سعودی وزیر دفاع کا دورہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت تھا جو روم میں بالواسطہ مذاکرات کے وقت انجام پایا، اور یہ دورہ ایران کی جانب سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے اصولوں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دینے کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ دی جس میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی۔ اس پریس کانفرنس میں سحر عالمی نیٹ ورک اردو سروس کے نمائندے بھی موجود تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ایران پاکستان اقتصادی تعلقات اور بارڈر سیکیورٹی سے متعلق سوال کیا تو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے اور پاکستان کے درمیان دیرینہ اور مستحکم تعلقات ہیں، اور مختلف علاقائی و عالمی موضوعات پر ہمارے موقف میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ فروغ بھی آیا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہمارے درمیان تکلیف کا باعث ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ایران اور پاکستان کے شہریوں کو دہشت گرد گروہوں کے جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیکیورٹی شعبوں میں تعاون کے لیے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کی ہیں، اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر تعاون بھی جاری ہے، جس کی مثال گزشتہ شب دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی سطح پر قائم کیا جانے والا ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ کے علاقے خان یونس میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کی ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے میڈیا ذرائع نے پیر کو مغربی خان یونس میں واقع پناہ گزین کیمپوں پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ اس حملے کے بارے میں سامنے آنے والی ابتدائی رپورٹوں کے مطابق اس ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی توپوں نے ایک بار پھر شہر خان یونس کو گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی فوج نے مشرقی شہر غزہ میں واقع الزیتون اور الشجاعیہ محلوں پر بمباری کی۔ پیر کی صبح اسرائیلی جنگی طیاروں نے شہر رفح میں کئی رہائشی مکانات پر بمباری کر کے انہیں پوری طرح تباہ کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس شہر کے شمالی علاقے پر بھی گولہ باری جاری رہی۔ جنوبی غزہ پٹی میں واقع شہر خان یونس کے المواسی اور بنی سہیلا علاقوں پر بھی غاصب صہیونی فوجیوں کی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک کم سے کم تین عام شہری شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے دو حساس صہیونی اہداف اور دو امریکی طیارہ بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کے خلاف دو فوجی آپریشن انجام دیے ہیں، جن میں پہلی کارروائی میں اسقلان کے مقبوضہ علاقے میں ایک اہم صہیونی ہدف کو یافا ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یمنی مسلح فوج کے ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ دوسری کارروائی میں مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں واقع علاقے ام الریش میں صہیونی فوجی اہداف کو صمد ایک نامی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ یمنی مسلح فوج کے ترجمان نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے خلاف پہلی کارروائی شمالی بحر روم شمالی بحر احمر میں میزائل اور ڈرون فورس کے ذریعے کی گئی، جس میں طیارہ بردار جہاز ٹرومین اور اس سے منسلک آلات کو دو کروز میزائلوں اور دو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے مزید بتایا کہ ڈرون اور میزائل فورس کی جانب سے کیے گئے دوسرے آپریشن میں بحر عرب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ونسن اور اس سے منسلک آلات کو تین کروز میزائلوں اور چار ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار میں 6 مہینے سے جاری محاصرے کے خلاف دھرنے کے بعد اب مقامی باشندوں نے لانگ مارچ بھی شروع کر دیا ہے۔ اس درمیان علامہ عابد حسین الحسینی نے حکومت پر ذمہ داری نبھانے میں ناکامی کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پہلی رمضان المبارک سے شروع کیا گیا دھرنا بدستور جاری ہے۔ اس درمیان ایک مقامی رہنما زرتاج حسین کی گرفتاری کے خلاف لوگوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ لانگ مارچ کے شرکا کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے راستے نہیں کھلوا سکی، اب اپنے راستے ہم خود کھلوائیں گے۔ دوسری جانب پیر کو علامہ عابد حسین الحسینی نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے محاصرے کو فوری طور پر ختم کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی نگرانی میں روڈوں پر نہتے مسافروں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ علامہ عابد الحسینی کا کہنا تھا کہ اپنی حفاظت، حقوق اور سیکیورٹی کے لیے ہم اپنے رضاکار خود تعینات کریں گے۔ علامہ عابد حسین الحسینی نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے خود کی حفاظت ہم خود کریں گے اور ہمارے رضاکار کریں گے اور ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میاں والی میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے آپریشن کے دوران 10 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ صوبہ پنجاب کے شہر میاں والی میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے آپریشن کے دوران 10 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب کی پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی نے میاں والی کے علاقے مکڑوال میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا، جس میں 10 سے زائد دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا میں جنوبی وزیرستان کے علاقے میں پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اعظم ورسک تھانے کے عملے نے نصف گھنٹے تک دہشت گردوں سے مقابلہ کیا۔ اس دوران ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ اس کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد سے ایس ایم جی اور راکٹ لانچر ملا، جبکہ 2 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ علاقے میں سرچ آپریشن اور پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ میں سیکیورٹی فورسز اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان جھڑپ میں 8 چھاپہ مار ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جھارکھنڈ بوکارو ضلع کے لوگو پہاڑ کے دامن میں پولیس اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان شدید جھڑپ میں اب تک 8 چھاپہ مار ہلاک ہو گئے ہیں۔ آخری اطلاع ملنے تک سیکیورٹی فورسز اور چھاپہ ماروں کے درمیان جھڑپ جاری تھی اور رک رک کر فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہلاک شدگان میں ایک اہم چھاپہ مار پویک عرف پریاگ ماجھی بھی شامل ہے، جس پر 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا گیا تھا۔ یہ تصادم خفیہ اطلاعات ملنے پر پیر کو شروع کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ مارے گئے نکسلیوں کی شناخت بھی کی جا چکی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تصادم میں کسی بھی سیکیورٹی اہلکار کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 22 جنوری کو بھی بوکارو میں پولیس اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس میں 2 چھاپہ مار مارے گئے تھے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس کا 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ویٹیکن نے پوپ فرانسس کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ 88 سالہ پوپ فرانسس کو سانس کی شدید تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ نمونیے کے باعث 5 ہفتے ہسپتال میں گزارنے کے بعد پوپ فرانسس گزشتہ ماہ ویٹیکن لوٹے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پوپ فرانسس نے اتوار کو ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ ایسٹر کے موقع پر انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ پوپ فرانسس نے غزہ پر صہیونی فوج کے مظالم پر 12 گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی بربریت کی مذمت کی تھی۔ پوپ فرانسس کا اصل نام خورخے ماریو برگولیوت ہے۔ وہ 17 دسمبر 1936 کو ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 2013 میں رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ بنے تھے۔ پوپ فرانسس اس سے پہلے ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس کے آرچ رہ چکے تھے۔ آرچ بشپ رہ چکے تھے۔ چین نے دنیا کے دیگر ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے والے ممالک ہوشیار رہیں۔ چین کی وزارت تجارت نے دنیا بھر کے ممالک کو سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایسے تجارتی معاہدے کرنے سے گریز کریں جس سے چین کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ یاد رہے کہ یہ وارننگ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ دیگر ملکوں سے تجارتی معاہدے کر کے چین کو نقصان پہنچائے۔ خبروں کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ان ممالک پر جو امریکہ سے محصولات میں کمی کے خواہاں ہیں دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ وہ چین کے ساتھ تجارت محدود کریں۔ اس صورتحال کے پیش نظر چین کی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہر مصالحانہ رویہ امن نہیں لگتا اور سمجھوتا عزت نہیں پاتا۔ بیجنگ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی ملک اپنے وقتی مفادات کے لیے چین کے مفادات کو قربان کرتا ہے تو یہ طرز عمل ناکامی پر منحصر ہوگا اور تمام فریقوں کو نقصان پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو گیلری اور فوٹو گیلری بھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین پروگرام ایرانی فن تعمیر سن سکیں گے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن اسلامی جمہوریہ ایران کے وقت کے مطابق 7:00 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 بجے آپ سن سکیں گے۔ اور خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو سامعین، ہماری دوسری مجلس کی نشریات میں اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سرکار نے